السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة آل عمران آية نمبر 192. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں آج جو ہم پڑھیں گے، اور واقعی میں دعا ایک ایسا تعلق ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، جس میں بندے کی عاجزی بھی جھلکتی ہے اور اس مالک الملک کی کبریائی، اس کی عظمت اور اس کی خشیت بھی ہم پر طاری ہوتی ہے اور ہم کو محسوس ہوتی ہے. تو یہ اتنا خوبصورت تعلق ہے اپنے مالک اور بندے کے درمیان کا، جس کو یہاں پر قرآن میں بہت ہی خوبصورتی سے بتایا گیا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو جانتا اور مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے کبریائی کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو کیسا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ باؤنڈ کتنا مضبوط ہوتا ہے جو ایک بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے. الحمدللہ، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی ہیں. ہم قرآن میں انبیاء کی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو دعا ایک ایسا تعلق ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑے رکھتا ہے، اور بندے کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ بندہ ہر بات کے لیے محتاج ہے، اس بات کے لیے کہ وہ اپنے رب سے مانگے، اس کے آگے جھکے، اس کے آگے گڑگڑائے اور اپنے تعلق کو اس کے ساتھ مضبوط کرے. تو بہت خوبصورت آیات ہیں جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہتر طریقے سے سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے والا بنائے. آمین. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک، من تدخل النار، جس کو داخل کرے تو آگ میں، فقد اخزیتہ، تو یقیناً رسوا کر دیا تو نے اسے. وما، اور نہیں، لظالمین، واسطے ظالموں کے، من انصار، کوئی مددگار. ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک، ہم، سمعنا، سنا ہم نے، منادین، ایک منادی کو، یونادی، پکارتا ہے، للایمان، و ایمان کی طرف، ان کے، آمنو، ایمان لاؤ، بربکم، ساتھ اپنے رب کے. فآمنا، تو پس ایمان لائے ہم. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وکفر عنا، اور دور کر دے ہم سے سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا، اور فوت کر ہمیں، مع الابرار، ساتھ نیک لوگوں کے. ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، اور دے ہمیں، ما وعدتنا، جو وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولی کا، اپنے رسولوں کی زبانی رسنے کے ذریعے. ولا تخزینا، اور نہ رسوا کرنا ہمیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انکا، بے شک، تو لا تخلف المیعاد، نہیں تو خلاف ورزی کرتا اپنے وعدے کی. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجئے. اے ہمارے رب، جسے تو نے دوزخ میں ڈالا تو گویا اسے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. بس ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور ہماری برائیاں دور فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. سبحان اللہ. الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت آیتوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یعنی سورہ آل عمران کا یہ لبے لباب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. ہر سورت کے، جیسے کہ مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ ہر سورت کی جب شروعات ہوتی ہے تو اس کا وہ پارٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو وہ پارٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی ان آیات میں بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے، سوچ اور فکر کی باتیں ہوتی ہیں، تدبر اور تفکر کی باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ. تو سورۃ آل عمران کا یہ جو آخری رکوع ہے، یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ان آیات میں غور و فکر ہے اور اس کے پڑھنے پر اجر کی امیدیں دلائی گئی ہیں، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے جو وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ بھی بہت زیادہ بہترین وعدے ہیں، جس کو ہمیں یہاں یاد دلایا گیا ہے تاکہ انسان اس کی طرف لپکے. جیسے کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا اس بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے وہ تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز میں نہیں، تہجد کے لیے اٹھتے وقت پڑھا کرتے تھے. اور وہیں سے میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھنا، یہیں سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ جائز ہے. ٹھیک ہے، یعنی چلتے پھرتے دوران سفر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیت پر غور و فکر کرتے ہیں، جب آیتوں کی شروعات ہی ہوئی تھی 190 آیت کی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ہے نا. تو قرآن مجید کی تلاوت آپ جس طرح چاہے کر سکتے ہیں، اور اس یہیں سے ثابت ہے کہ بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. تو پاک آدمی بغیر وضو کے بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمنہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گزاری. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں بستر کی چوڑائی کی سمت لیٹا جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ بستر کی لمبائی کی سمت میں سوئے. کم و بیش آدھی رات کے وقت آپ بیدار ہوئے اور بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے آنکھیں ملنے لگے، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیت تلاوت فرمائی، پھر اٹھے اور پانی کے معلق یعنی جو مشکیزہ تھا اس کے پاس تشریف لائے، اچھی طرح وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں بھی اٹھا اور وہی کچھ کیا جو آپ نے کیا تھا، یعنی بیدار ہو کر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیت تلاوت کی، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ آخری آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے اور ابھی وضو نہیں کرتے تھے تب ہی پڑھ لیتے تھے الحمدللہ. تو ان آیتوں کی یہ فضیلت ثابت ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو یہ آیتیں پڑھیں، اور بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں. تو یہاں پر جو دعائیں بتائی گئی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ پیچھے بھی جو آیت گزری تھی وہ بھی دعا ہی تھی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو، کہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے. ٹھیک ہے، ربنا یہ اتنا خوبصورت اور اتنا جامع لفظ ہے کہ اے ہمارے رب، یعنی جیسے ہم یہ لفظ ادا کرتے ہیں زبان سے یقین جانیے اللہ تعالیٰ سے قربت کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دل چاہتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یقیناً ہمارا رب ضرور ہماری دعا قبول فرمائے گا. تو ربنا اے ہمارے رب، بے شک جس کو تم نے آگ میں داخل کر دیا وہ تو رسوا کر دیا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ جو کامیابی ہے وہ آگ سے بچا لیا جانا ہے اور جو ناکامی ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جانا ہے. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنۃ فقد فاز، ہے نا، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہی دراصل کامیابی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں دراصل ان کی دعائیں یہ ہوتی ہیں، ان کی فکر ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آخرت کی رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو آگ میں داخل کر دیا گیا وہ تو رسوا ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر جو رسوائی ہوگی وہ کون سی رسوائی ہوگی؟ قیامت کے دن کی رسوائی، ہے نا، ساری یعنی ساری انسانیت وہاں کھڑی ہوگی اور ہر ایک کو نظر آ رہا ہوگا. تو اس لیے جو قیامت کی رسوائی ہے وہ سب سے ورسٹ رسوائی ہے کہ اس دن سب کو پتا چلے کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچائے، آمین. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے بندے کو ایک طرح سے دعا کا طریقہ یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ بندہ یہ فکر کرتا ہے، بندہ یہ کہتا ہے، بندہ یہ سوچتا رہتا ہے، وہ دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آگ کا عذاب تو یہ تو بہت ہی رسوائی والی بات ہے، جسے قیامت کے دن آگ میں ڈال دیا گیا وہ تو رسوا ہو گیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. جو ظلم کون کرتے ہیں، یہ ظلم کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ابھی کہ ظلم یہ ہے کہ ظلم یہ ہوگا کہ جو چیز جس جگہ تھی اس کو اس جگہ سے ہٹا دینا اور کہیں اور رکھ دینا. تو شرک کو بھی ظلم عظیم کہا گیا ہے، اور شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، جو اس کی کبریائی ہے، جو اس کی وحدانیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، الصمد ہے. تو جو مشرک کام کرتے ہیں، مشرک کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی جو کہ بریائی، اس کی عظمت جس طرح سے ہے، اس کو ہٹا کر وہ اس کی جگہ اپنے خود کے بنائے ہوئے شریک لا کر کھڑے کر دیتے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شریک ہے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے اس کو ہٹا کر وہاں پر دوسروں کو رکھ دیا، عام انسانوں کو درجہ دے دیا یا بتوں کو درجہ دے دیا. تو یہ ظلم کیا انہوں نے، تو اس لیے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالموں کا تو کوئی مددگار بھی نہیں ہے. اس میں شرک کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، اس میں ظلم کرنے والے بھی آ جاتے ہیں کہ جو کسی کا حق غصب کر لیتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی کو کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں. اور پھر اسی لیے دعا بتائی گئی کہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان. یعنی یہاں پر پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، اسی لیے خاص طور سے مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ آگے ایمان کی بات کی گئی ہے، تو یہاں پر ظالم سے مراد مشرک لوگ ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو سبحان اللہ، یعنی یہاں پر تہجد کے وقت اٹھنا ہے، اور تہجد کے وقت اٹھنے کے بعد یہ آیت تلاوت کرنا ہے، مطلب یہ رات کے وقت بھی آپ کو غور و فکر کرنا ہے. اور غور و فکر کرنے میں ساتھ ساتھ اس بات کا بھی احساس رکھنا ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا وہ رسوا ہو گیا، اور جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، جو اس کی نشانیاں ہیں، اور یہاں پر آیات یا نشانیوں کو کوئی خاص پرٹیکولر چیز نہیں بتایا گیا، بلکہ آیات بس کہہ دیا گیا اور اس کو مبہم رکھا گیا ہے کہ نشانیاں بہت کچھ ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہر چیز ہی نشانیاں کا دیکھا جائے تو. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے انسان کے اندر وہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ایک تدبر کا جذبہ اس کے اندر جاگتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کتنی چیزیں پیدا کی ہیں، اور کتنی عجیب و غریب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو دیکھنے والوں کو متحیر کر دیتی ہیں، غور و فکر کرنے والوں کو عاجز کر دیتی ہیں. جو سچ کو جاننے اور ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ دیتی ہیں نشانیاں، اور ہماری عقل روشن ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نشان، جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اس کو دیکھ کر خود اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کو دل چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہم کسی یعنی گنتی میں نہیں، اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ہم شمار بھی کرنا چاہتے شمار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اس کی آیات کو. مخلوق کے بس میں ہے ہی نہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو وہ شمار کر سکے، یا اس کو اپنی تمام کی تمام نشانیوں کو اپنے احاطے میں لا سکے. نہیں. تو سبحان اللہ، یہ کائنات کی عظمت، اس کی وسعت، اس کائنات میں چلتا پھرتا ہر نظام، اس کی رفتار، اس کی حرکت، سب ایک نظم کے تحت چل رہی ہے. پچھلی دفعہ جیسے ہم نے پڑھا تھا، یہ سب جو ہم نشانیوں پر غور و فکر کریں گے تو خود بخود ہم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ رب ذوالجلال والاکرام اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے تنہا، وہ اس کا خالق اور مالک ہے، اور وہی جزا اور سزا دینے پر قادر ہے، وہی معاف کرنے پر قادر ہے. وہ چاہے تو جس کو چاہے معاف کر دے. لہٰذا مدد بھی اسی سے مانگو، دعائیں بھی اسی سے کرو، جہنم سے پناہ بھی اسی سے مانگو، اور جنت میں جانے کی دعا بھی اسی سے کرو، کیونکہ وہ مالک الملک ہے. اور یہ تمام کائنات، یہ جو کارخانہ قدرت ہے، سبحان اللہ، یہ اس کارخانہ قدرت، اس دنیا کا جو خالق اور مالک ہے، اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے سب کچھ کارخانہ قدرت، کہ اس کے اوپر تسلط اور غلبہ صرف اور صرف واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، جو احد ہے. اس کی قدرت قدرت کاملہ ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہے سب کچھ. وہ جو چاہے کر دے، اس کے کن کہنے کی دیر ہے، سبحان اللہ، سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ کائنات کا اتنا محکم اور مضبوط نظام، اس میں روزانہ نئی چیزیں پیدا ہونے والی، جو تخلیق پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، کہیں جزیرے ابھر رہے ہیں، کہیں بن رہے ہیں، کہیں زمین پانی میں چلی جا رہی ہے، روز آپ دیکھیں تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے. اور لیکن پورا کائنات، سوری پوری کائنات کا نظام آپ دیکھیں کہ کیسے ایک منظم پیمانے پر چل رہا ہے، الحمدللہ نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے، سبحان اللہ. تو روزانہ یہ دنیا میں جو نت نئے واقعات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، زمین و آسمان کے اندر جو تغیر و تبدل ہوتے ہیں، یعنی بادلوں کا آنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، ستاروں اور سیاروں کا گھومنا پھرنا، جو اتنی بڑی بڑی گیلیکسیز ہم دیکھتے ہیں، تو سبحان اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات کے انوکھے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ کی نشانیاں ہیں یہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس پر دلالت کرتے ہیں ساری نشانیاں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھا ہے، اور اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور یہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اصل میں اس کی وسیع رحمت کا یہ ایک طرح سے نظارہ ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا اور ہماری بھلائی کے لیے اور فائدوں کے لیے کائنات میں یہ ساری چیزیں رکھ دی الحمدللہ. تب ہمارا کیا کام ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مالک اپنے خالق کے شکر گزار بنیں، اس کے آگے مزید سرنڈر کریں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں؟ یہ کام بنتا ہے نہیں بنتا ہے ہم سے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ افعال. تو سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں دراصل بندے کے دل میں ایک عاجزی پیدا کرتی ہے، اور بندہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق میرے رب سے مضبوط ہوتا چلا جائے اس کے لیے، اور دعا سب سے بہترین ذریعہ ہے اصل میں. اور پھر بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ساری جدوجہد اسی کے لیے ہو، ساری تگودوڑ اسی کے لیے ہو، ساری بھاگ دوڑ اسی کے لیے ہو، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ وہ تنہا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ اس کے علاوہ جو دنیا آباد ہے ہم نہیں جانتے، نہ کہیں پر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے عقل مندوں کو مخاطب کیا ہے، جہاں سے یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں کہ اولو الالباب کے لیے. تو جو لوگ بھی عقل رکھتے ہیں وہ وہی غور و فکر کر سکتے ہیں اصل میں، اس لیے خاص طور سے ان کو مخاطب کیا گیا ہے. تو ان کو اس بات کا پھر احساس بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے، کیونکہ جہنم کی آگ تو رسوائی کا سبب ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو یہ آیت دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ اپنے ظلم کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے. پھر فوراً فرمایا، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان لانے کی ندا دیتا ہے. ایمان کی منادی دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اس کی ترغیب دیتے ہیں. تو جو نیک لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، جو سچے دل سے، یعنی جن کے دلوں پر کوئی تعصب کا پردہ نہیں پڑا تھا، ان لوگوں نے فوراً کیا کہا، آمنا وصدقنا، بس ہم نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کی دعوت پر لبیک کہا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ آیت ہمیں یہ بات بھی سکھاتی ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہمارے سامنے جب آتا ہے، یا کوئی نیکی کے کام کا تقاضا کیا جاتا ہے ہم سے، تو ہم کتنی جلدی اس کی طرف آگے بڑھتے یا لپکتے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھیں کہ جیسے ہی ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی، انہوں نے کیا ایک لمحہ بھی لگایا، تاخیر کی، دیر لگائی نہیں، فوراً آگے بڑھ کر لپک کر اس کو قبول کیا. فآمنا، تو پس ہم نے جلدی کی آگے بڑھ کر ان کی دعوت پر لبیک کہا. سبحان اللہ، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول بھیجا، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ لقد من اللہ، کہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھایا. تو رسول کا بھیجا جانا ہمارے اوپر دراصل احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس احسان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا اس کے بدلے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم فوراً اس رسول پر ایمان لائیں اور اس رسول کی اطاعت کریں. اب دیکھیے، رسول کی اطاعت کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ بھی ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان دراصل انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کو بخشش کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کی برائیوں کو مٹانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. یعنی جتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہم اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرتے جائیں گے اور نیکیوں کی طرف بڑھتے جائیں گے. اور جو اصل بات یہاں پر بتائی گئی ہے، وکفر عنا سیئاتنا، کہ دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں. اور اسی آیت کی بنا پر بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ دراصل یہ آیت اس بات پر بھی دلیل ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دھو دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. جیسے کہ قرآن میں بھی کئی جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں واقعی میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے ہم نیکیاں کرتے جائیں گے، یہ جتنی نیکیاں ہماری زیادہ ہوں گی، تو لا علمی میں یا غلطی سے کوئی قصور ہم سے سرزد ہو چکا ہوگا، یا ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا لا علمی میں، یا جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے، تو ہمارے وہ گناہ ہماری ان نیکیوں کی وجہ سے مٹا دیے جائیں گے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں نیکیوں کی وجہ سے، یا عمل نامے سے ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں. سبحان اللہ، اسی لیے ایک طرح سے نیکیوں کی ترغیب بھی ہے اس آیت میں کہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں. اور نیکیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ ہر نیک عمل، ہر عمل صالح نیک ہے، یعنی جو بھی اچھا کام آپ کریں گے وہ عمل صالح ہوگا. کیا کیا ہو سکتی ہیں نیکیاں آپ بتائیے، چھوٹے چھوٹے کام. یعنی کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی بڑے کام آپ کریں گے تو تبھی وہ نیکیاں کہلائیں گی، نہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اپنے ہاتھ سے ضائع نہ جانے دیں، کیونکہ یہ نیکیاں کیا کرتی ہیں، انسان کو گناہوں سے دور کر دیتی ہیں. جی، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ بھی نیکی ہے. دین کی بات کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، سلام عام کرنا، مال خرچ کرنا، کھانا کھلانا، بالکل. آپ دیکھیں کتنی، حالانکہ دیکھا جائے تو کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ، لیکن یہ آپ کے اعمال نامے کو بڑھا دے گی، آپ کے اعمال نامے میں اضافہ کرے گی، آپ کے اعمال نامے کو بھاری کر دے گی. ابھی کسی نے بہت اچھی ایک پوسٹ بھیجا تھا، کوئی کسی کی کتاب سے کوٹیشن تھے وہ، دراصل کہ وہ کوٹیشن یہ تھے: فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا. سورہ کہف کی جو آیت ہے کہ پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. تو کیا ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے؟ تو بس کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سے ملاقات کے کتنے مواقع ہیں؟ یعنی یہاں پر جو بات انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں سورہ کہف، اور وہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فلیعمل عملا صالحا. جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے تو وہ کیا کرے؟ بس عمل صالح کرے. تو عمل صالح کیا ہے؟ ہر اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. مثبت سوچ اور اچھی امید کی دنیا میں آرزو رکھنا. ہر وہ قدم جو آپ اللہ کی خاطر اٹھائیں گے یا اللہ پر بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے، وہ سب بھی نیک کاموں میں آتا ہے. سب کی مدد کرنا، خیر کا بیج بونا. تو مومن کو راحت صرف اسی وقت ملتی ہے جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے. تو علم کا پڑھنا پڑھانا، یہ بھی اللہ سے ملاقات ہے، نیک عمل ہے. اللہ کا ذکر کرنا، غور و فکر کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، اللہ سے مناجات کرنا یعنی دعائیں کرنا، قیام اللیل، والدین سے نیک سلوک، قرآن کی تلاوت، صلہ رحمی، مریض کی عیادت یعنی بیمار اس کی مزاج پرسی کرنا، لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنا اللہ کی خاطر، لوگوں سے محبت سے پیش آنا، اور مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا. تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے ذرائع ہیں. یعنی جو عمل صالح کرے گا، کتنی خوبصورت بات ہے. آپ سوچیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے لیے نیکی کا سامان اور اجر کا سامان رکھ دیا ہے. یعنی ہمارا ہر چھوٹا سا نیک عمل ہمارے لیے کتنی زیادہ اجر کا باعث ہوگا، لیکن ہم سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پر جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. سبحان اللہ، واقعی میں بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. بالکل، کسی سے مسکرانا، مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے. تو کوئی نیکی کا موقع ہمیں واقعی میں چھوڑنا نہیں چاہیے. دوسروں کے لیے دعا کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ بالکل دوسروں کی خیر خواہی کرنا. اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے مومن بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. الحمدللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں. تو یہ نیکیاں دراصل انسان کو گناہوں سے دور کر دیتی ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور پھر یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی بخشش کی، اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت دینا یا اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی کیا دعا تھی لاسٹ میں، ہم جب سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو آپ نے یوسف علیہ السلام کی دعا پڑھی ہوگی، ہے نا؟ کیا ہے، کسی کو یاد ہے دعا؟ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، ہے نا؟ یہی دعا تھی نا ان کی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کی حالت میں ہی فوت کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان کی حالت، ایمان کی حالت میں ہی موت دینا. والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دینا صالحین سے، نیک لوگوں سے. سبحان اللہ، دیکھیں انبیاء کی دعائیں کیسی رہی ہیں، کتنی خوبصورت دعائیں رہی ہیں. انبیاء کس بات کی خواہش کرتے تھے؟ کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا کرنا مرنے کے بعد. جی بالکل، یہی دعا کی تھی یوسف علیہ السلام نے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. سبحان اللہ. اور اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ یعنی انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو مدد شامل حال ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ہر طرح سے حفاظت کی جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو نیک اور صالحین سے ملا دیا جائے گا. اور خود انبیاء کی دعائیں بھی یہ ہوتی ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی چنتا ہے اتنے سارے لوگوں میں سے، ان کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بنتا ہے دنیا میں، ان کو محفوظ رکھتا ہے لوگوں سے، ان کے دین اور دنیا دونوں کے بارے میں. اور جب موت ان کو آتی ہے تو ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد بھی صالحین سے ملا دینا. سبحان اللہ. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری دعا تھی, آخری الفاظ تھے, وہ کیا تھے کہ اللہم برفیق الاعلی, ہے نا, کہ کون ہو ان کا ساتھی, ان کا رفیق اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو ہماری بھی یہی دعا ہونی چاہیے. تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ وتوفنا مع الابرار, ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. تو یہ دعا اس بات کی ضمانت ہے, یہ انہیں نیکی کرنا اور برائی کو ترک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے, جس کی بنا پر بندہ نیک لوگوں میں شامل ہوتا ہے, ابرار میں شامل ہوتا ہے. اور اس توفیق کی بنا پر نیکی کرنے اور برائی چھوڑنے پر اپنی موت تک ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے. اصل بات یہ کہ موت تک ثابت قدم رہنا نیکیوں پر, کیونکہ انسان بہت ڈاماڈول ہوتا رہتا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے, اور پھر وہ مرتے دم تک اس پر قائم رہتے ہیں, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اس ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھنا. تو ایمان کو وسیلہ بنا کر دعا کی جاتی ہے, یعنی ان لوگوں نے ایمان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اس پر اجر و ثواب کا سوال کیا, اور وہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے, کہ اے ہمارے رب, ربنا وآتینا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد, کہ جو وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے, یا رسولوں سے جو وعدے کیے اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیں, ایک وعدہ تو وہ تھا جو رسول اکرم کی زندگی میں تھا, تو یہ نہیں, اس سے یہ مطلب نہیں ثابت ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے صرف رسولوں کے ساتھ ہی کیے تھے, اس کے بعد آنے والوں کے لیے نہیں. نہیں, جو بھی بعد میں آئیں گے, جو رسولوں کو فالو کرنے والے ہوں گے, رسولوں کی اطاعت کرنے والے ہوں گے, اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان سب سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابی سے سرفراز فرمائے گا, ان کو غلبہ عطا کرے گا. تو ایمان والوں کی دعائیں یہ ہوتی ہیں, وہ فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے ہیں, دنیا میں غلبہ اور آخرت میں جنت کی دعا کرتے ہیں, یہ آرزو ان کے اندر شامل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا جو اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی زبانی کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے, اور ہماری دعا میں تضرع ہو, زاری ہو, یعنی ایک طرح سے عاجزی, اور ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم سب معذور ہیں, ہم سب کمزور ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے, ہم سب بندے ہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ فرمائے. تو پھر ایسے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جو آہوزاری کے ساتھ اس سے دعائیں کرتے ہیں, اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں, کیونکہ یہی بندہ ہونے کی علامت ہے. جب وہ اپنے رب سے مانگے تو اس طرح سے عاجزی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول بھی فرماتا ہے الحمدللہ. تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں دعا ایک عبادت ہے, کیونکہ دعا میں بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے, تبھی تو وہ اپنے رب سے مانگتا ہے. اور جو بندے دعا نہیں کرتے, دراصل وہ تکبر سے اکڑتے ہیں, وہ سمجھتے کہ ہم ہی سب کچھ ہے, ہم کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ دیکھیں یہ ساری باتیں ہمیں کیسے پتہ چلی, اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمائے, رسولوں پر کتابیں اتاری, ہم ان رسولوں پر ایمان لائے اور ان کتابوں پر ایمان لائے, اس کی تصدیق کی اور اس کے مطابق عمل کیا, تبھی یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں. اگر ہم آج قرآن نہ کھولتے نہ پڑھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتی. تو رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہم پر احسان کیا, اور ان رسولوں کی وجہ سے ہی ہمیں ساری باتیں پتہ چلی, اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں, اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو رسول نے ہمیں بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جائے, عبادت کیسے کی جائے, آخرت میں نجات کس کو حاصل ہوگی, اور آخرت میں جہنم سے نجات کا طریقہ کار کیا ہوگا, جنت میں کس طرح سے داخلہ مل سکتا ہے. اور صرف محض اپنے نیک اعمال پر تکیہ نہ کرے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا رہے اور بھلائیوں کے لیے دعائیں مانگتا رہے. آپ دیکھیں, صرف نیک کام کرنے سے انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کا فضل, اس کا اذن نہ ہو, اس کی توفیق نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل کے بغیر ہم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ہم کو صرف اپنی نیکیوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ نیکیاں کر کے ہم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگے کہ ارے ہم تو بہت نیک کام کرتے ہیں, ہم تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. نہیں, بعض اوقات یہ چیز بھی انسان کو لے ڈوبتی ہے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں کر کر سمجھتے کہ ارے ہم نے تو بہت بڑا تیر مار لیا ہے. ایسی بات نہیں ہے, نیکی کی توفیق بھی کس کی طرف سے ملتی ہے آپ سوچیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر نیکی کی کوئی توفیق ملی تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق مجھے دی اور میں اس کو کرنے کے قابل بن سکی. ورنہ میری کیا ہمت اور کیا مجال کہ میں کچھ کام کر سکوں، ہے نا؟ واقعی میں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اچھا کام لے رہا ہے، تو اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو بڑائی میں مبتلا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بالکل پسند نہیں ہے جو اپنی کالر کھڑی کرتے ہیں بس ہر کام میں، کہ ہماری ذاتی صلاحیتوں ہماری ذاتی کوششوں کا نتیجہ ہے. نعوذ باللہ، نہیں، بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے آگے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہماری زبان ہل سکتی ہے نہ ہمارے قدم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے. اصل میں تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان وعدوں کو پورا کر جو تم نے اپنے رسولوں سے کیا ہے، اور وہ دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لے. کیونکہ دنیا میں بعض اوقات ایمان والوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے مذاق بھی سہنے پڑتے ہیں، طنزیہ باتیں بھی سننا پڑتی ہیں مشرکوں کی طرف سے، نان مسلمز کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو یہ مشرک اور کافر ہماری استہزاء کرتے ہی ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ان کے سامنے رسوا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں رسوائی سے بچا لینا. اور اس دعا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں کہ اس دنیا میں جو کفار پر ہمیں غلبہ فتح اور نصرت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ وعدوں کو پورا فرما اور منافقوں کافروں مشرکوں کی تدھیک سے ان کے لانوتان سے ہمیں بچا لے. تو یہ بہت خوبصورت آیتیں ہیں. تو دعا کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. یعنی کہ کیا دیکھیں، دعا ہی فی الحال ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، اور دعا کو ہتھیار بھی کہا گیا اصل. اور تمام انبیاء کا یہی طریقہ تھا کہ وہ ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. تو اصل کامیابی پھر کیا ہوئی؟ جہنم سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخل کیا جانا. اور ابن عطیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعا کا لفظ ہے ربنا، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت یہ لفظ ہے کہ آپ ربنا ربنا کہتے رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. اور ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین پر رحم فرماتا ہے جب وہ ربنا ربنا کی ندا لگاتے ہیں. سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو زائل کر سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ضرور اپنے ان بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کو گڑ گڑا کر پکارتے ہیں ربنا ربنا ربنا. تو کیا سیکھنے کو ملا آج کی آیات سے؟ کہ کوئی بھی چھوٹے سے نیک عمل کو چھوٹا نہ سمجھے اور اسے ہاتھ سے نہ جانے دے، نیک عمل کرتے رہے. کیونکہ یہ نیک عمل کیا کرتے ہیں؟ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیتے ہیں. کفر انا سے یہ آتی نا، تو نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، کھا جاتی ہیں. دوسری بات جو سیکھنے کو ملی کہ نیک عمل کر کے بھی ہمیں اپنی کالر نہیں کھڑی کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی طلب دعا کرتے رہنی چاہیے کہ نیک عمل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیکیوں کو ضائع نہ کر دے، بلکہ اس کا پورا پورا اجر ہمیں عطا کرے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ربنا فاغفر لنا، ہے نا. اور تیسری بات جو سیکھنے کو ملی کہ یہ دعا ہم ہمیشہ کریں کہ وتوفنا مع الابرار، ہمیں دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی ہمیں نیک اور صالحین سے ملا دے، جیسے کہ انبیاء کی دعائیں رہی ہیں. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں یہ، کہ جس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت ہمیں نصیب فرما اور آخرت میں بھی ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے، ان کے ساتھ رکھنا اے اللہ تعالیٰ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک صحبت کتنی اچھی چیز ہے، جو انبیاء کی بھی خواہش رہی ہے، ایون انبیاء کی دعائیں رہی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کو نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. تو ہماری دعا بھی یہی ہونی چاہیے. اس کے لیے دنیا میں بھی ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے، کمپینین شپ چاہیے نیک لوگوں کی، اور نیک لوگوں کی صحبت بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. تو ہم دنیا میں بھی ایسے نیک لوگ ڈھونڈیں جو ہمارے دوست ہوں، ہمارے ملنے جلنے والے ہوں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آخرت میں بھی ہمیں صالحین میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے اور ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما. اور جو قابل توجہ باتیں تھیں کہ بس ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور دعاؤں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد فرماتا ہے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو اس کے لیے عمل ہو، کوشش ہو، جدوجہد ہو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے لیے دعا ہو. دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ ڈراپ کرتے ہیں تو وہ کام پورا نہیں ہو سکتا. بعض اوقات کچھ لوگ صرف دعا پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی عملی جدوجہد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے. اور بعض اوقات کچھ لوگ صرف عملی جدوجہد اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، دعائیں کرنا بھول جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات، بہت یہ اہم بات جو قابل توجہ وہ سیکھنے کو ملی، کہ دین کا داعی صرف اپنی کوششوں پر بھروسہ نہیں کرتا یا صرف اللہ سے مناجات میں نہیں لگ جاتا، بلکہ وہ دونوں کام کرتا ہے. وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور دوسری طرف دن کے اجالے میں اس کام کے لیے محنت جدوجہد اور کوشش بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ دین کا کام کرتے ہیں اور آپ چاہتے کہ آپ کو نصرت, فتح اور غلبہ ملے, کامرانی ملے, تو اس کے لیے آپ کو دن میں کوشش اور جدوجہد اور عملی کام کرنے پڑیں گے, اور رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اتنی لمبی قرات کرتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے, پاؤں مبارک تک. آپ سے کہا گیا کہ آپ کیوں اتنا کھڑے رہتے ہیں, کیوں اتنی عبادت میں سختی اٹھاتے ہیں؟ کہا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اگر آپ کو انقلاب لانا ہے, تبدیلی لانا ہے, چینجز لانے ہیں, تو رات میں تہجد کے لیے اٹھنا ہوگا, لمبی تلاوت کرنی ہوگی, اللہ سے مناجات کرنی ہوگی, دعائیں کرنی ہوگی. تو دن کے اجالے میں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو فتح, نصرت اور کامیابی سے نوازے گا انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اور ہمیں ایسے عمل صالح کی توفیق دے اللہ تعالیٰ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں, اور ہم دین کے غلبے کے لیے, اس کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے والے, کوشش کرنے والے, دعائیں کرنے والے بنے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ اگلا جو ٹاپک ہے اصل میں جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے, اور میں اس پر تھوڑا سا ایک دوسرے یعنی ایک اس نقطۂ نظر سے بات کرنا چاہ رہی ہوں جو آج کی ہماری نئی جنریشن کا المیہ ہے, کہ ایک ایسی سوچ پیدا کر دی گئی ہے کہ بس یعنی ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, جانی دشمن ہیں, اور ایک دوڑ لگا دی گئی ہے, اور یہ ایسا شو کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس وجہ سے لڑکیوں کو دشمن بنا دیا گیا ہے اسلام کا. تو میں اس نقطہ نظر سے آگے اگلی دفعہ بات رکھنا چاہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ من ذکرین او انثی, تو میں سے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. تو اسلام عورت اور مرد کی کیا ڈیفینیشن دیتا ہے, ان کا تعلق کس طرح سے بتاتا ہے, کہ ایک دوسرے کو دشمن کے طور پر پیش کرتا ہے یا ایک دوسرے کا مددگار اور ساتھی بنا کر پیش کرتا ہے, اسی بات کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. امپورٹنٹ ٹاپک رہے گا اگلے ہفتے کا. ہو سکتا ہم ایک ہی آیت لیں یا ہو سکتا دو تین آیتیں کریں. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی خیر کی بات ہی زبان سے نکلوائے, اور جو حق ہو وہی ہماری زبان سے نکلے انشاءاللہ. تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. جی انشاءاللہ, بالکل سارے اسپیکٹ کو ہم سامنے رکھیں گے انشاءاللہ, اور پھر بات کریں گے اس پر. بہت امپورٹنٹ آیت ہے اگلی جو رہے گی ہماری. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں برکت دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ 11 سے 12 ٹائم رہے گا سعودی عرب کا.